سے ملتا ہے ہمیں اپنا شعور ذات، ان کے در سے ملتا ہے یقین دل کو خیال روضہ اطہر سے ملتا ہے۔ بظاہر فاصلے ہوں دوریاں ہوں لاکھ پردے ہوں، بظاہر فاصلے ہوں دوریاں ہوں لاکھ پردے ہوں، مگر ان سے تعلق روح۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش ہے پروگرام اسلام کی معرفت۔
اسلام کی معرفت۔ عزیز سامعین، پروگرام اسلام کی معرفت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ہاشم علی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم اصول دین کے ایک اہم رکن معاد یعنی قیامت کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں۔ امید ہے آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔
سامعین، معاد عربی کا لفظ ہے اور اس کے لغوی معنی ہے واپس لوٹنے کی جگہ، لیکن اصطلاح میں معاد یا قیامت کا مطلب قیامت میں جسم میں روح کی واپسی اور انسان کا دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ قیامت یا معاد پر عقیدے کے مطابق تمام انسان قیامت میں زندہ ہوں گے، ان کے اعمال خدا کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور اپنے اپنے اعمال کے مطابق جزا اور سزا پائیں گے۔ معاد یا قیامت انبیاء اور نورانی تعلیمات الہی کا ایک بنیادی موضوع رہا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں بھی قیامت اصول دین میں شامل ہے اور اس کو خاص اہمیت حاصل ہے، اور بہت سی آیات قرآنی میں بھی قیامت کا ذکر ہے۔ تو قیامت سے پہلے ایک نظر موت کے مسئلے پر ڈالتے ہیں۔
موت ایک ناقابل انکار حقیقت ہے، اور انسان ہمیشہ موت کا معمہ حل کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے۔ موت انسان کے لیے ہمیشہ ایک چیلنج بنی رہی ہے۔ موت کے بارے میں مختلف لوگوں کا مختلف رد عمل بھی دیکھنے میں آیا ہے۔ موت کے بارے میں اکثر لوگوں کا فطری رد عمل خوف و ہراس ہوتا ہے۔ موت انسان کی آرزوؤں اور امیدوں پر پانی پھیر دیتی ہے اور خواہشات کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ موت کے بارے میں ابہام انسان کی تشویش اور وحشت کی ایک وجہ ہے۔ انسان کے لیے موت ایک مبہم اور انسلجھا مسئلہ ہے، اور اس کو نہیں پتا کہ موت کے بعد اس کا کیا حشر ہوگا۔ بہرحال، موت کی یاد انسان سے اس کی خوشی اور آرام چھین لیتی ہے۔
سامعین، صدیوں سے مفکرین اور فلاسفہ انسان کے دل سے موت کا خوف نکالنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی بھی موت کے راز سے پردہ نہیں اٹھا پایا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ موت ایک ایسا راز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے انسان کی سمجھ سے دور رکھا ہے۔ دراصل موت ایک ایسا راز ہے کہ جب تک انسان خود اس کا مزہ نہیں چکھ لے گا، تب تک اس کی سمجھ میں موت کی حقیقت نہیں آ سکتی۔ انسان جب بھی اپنے بارے میں اور اپنے آس پاس کی دنیا کے بارے میں سوچتا ہے، تو وہ اپنے آپ سے سوال پوچھتا ہے کہ وہ دنیا میں کیوں آیا ہے، موت کیوں اس شیریں زندگی اور ان خوشیوں کے درمیان جدائی پیدا کر دیتی ہے، اور یہ کہ اس سفر کی آخری منزل کہاں ہے۔ موت کے بعد کی دنیا اور اس کے بارے میں متعدد سوالوں نے صدیوں سے مفکرین کے دماغ کو الجھا رکھا ہے۔ مثلاً بیلجیم کے مصنف، شاعر اور فلسفی موریس میٹرلنک اعتراف کرتے ہیں کہ موت کے بارے میں ہماری سوچ اپنی لاش کے انجام کو سمجھنے سے آگے نہیں جاتی، اور یہ کہ ہم انسان کی حتمی منزل کے ادراک سے قاصر ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر خدا پر اور کائنات پر ہمارا ایمان نہ ہو تو ہم یہ سمجھنے سے قاصر رہیں گے۔ کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں اور ہماری آخری منزل کون سی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ نہیں جانو گے کہ کہاں سے آئے ہو تو یہ بھی پتہ نہیں چلے گا کہ کہاں جانا ہے۔ کہنا چاہیے کہ اس الجھن اور پریشانی کی واحد رائے حل معاد یا قیامت پر ایمان ہے۔ لہذا پوشیدہ دنیاؤں سے آگہی کے لیے انسان کا قابل اعتماد اور معتبر ذریعہ دین ہے، اور موت کے بعد کی دنیا سے آشنائی کا بھی یہی بہترین ذریعہ ہے۔ دین پوشیدہ رازوں سے پردہ اٹھاتا ہے اور انسان کو دائمی کامیابی کا راستہ دکھاتا ہے۔ ادیان الہی کے مطابق انسان کی حقیقی سعادت ایک دوسری دنیا اور موت سے گزرنے کے بعد ہی ممکن ہے۔ اسی وجہ سے تمام ادیان الہی کا ایک بنیادی ترین اصول قیامت پر ایمان ہے۔ پیغمبران الہی نے قیامت کی حقیقت کے سلسلے میں موت کی حقیقت کے بعض پہلوؤں کو بھی اجاگر کیا ہے، اور پوری جرأت کے ساتھ یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ انسان موت اور اس کے بعد کے حالات کے بارے میں جتنا بھی جانتا ہے وہ صرف انبیاء کی تعلیمات کا نتیجہ ہے۔
سامعین، آئیے اب موت کے قرآنی مفہوم پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ قرآن کے مطابق موت کا مطلب فنا اور نابودی نہیں ہے، بلکہ جاویدانگی اور بقا کی طرف کھلنے والا ایک دریچہ ہے۔ زندگی کی حقیقت کی طرح موت کی حقیقت بھی اسرار ہستی میں شامل ہے، اور جس کو ہم موت کہتے ہیں وہ صرف اس کے آثار ہیں۔ قرآن آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ موت اس دنیا سے ایک دیگر دنیا کی طرف منتقلی کا نام ہے۔
سامعین، اسلام کے مطابق انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس کی تخلیق جسم اور روح سے ہوئی ہے۔ انسان کا جسم کچھ مادیات کا پیکر ہے جو مادی قوانین کا تابع ہے، یعنی جسم کا ایک وزن ہوتا ہے، حجم ہوتا ہے، اور اس کی زندگی وقت اور مقام کی تابع ہے۔ انسان کا جسم قدرتی چیزوں کا اثر لیتا ہے، مثلاً سردی، گرمی، بڑھاپا اور پجمردگی کا اثر، اور بالآخر ایک دن وہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن انسان کی روح کسی مادے سے نہیں بنی ہے، اور مادیات کے خواص کا اس پر اثر نہیں ہوتا۔ موت واقع ہونے سے انسان کی روح بدن سے اپنا تعلق توڑ لیتی ہے، اس کے بعد جسم آہستہ آہستہ نابود ہو جاتا ہے۔ لیکن جو چیز نابود نہیں ہوتی اور صحیح و سالم فرشتوں کے سپورٹ کی جاتی ہے، انسان کا مادی جسم نہیں ہے بلکہ اس کی حقیقت وجودی ہے، جس کی تعبیر قرآن نے نفس اور روح کے نام سے کی ہے، اور موت کے بعد بھی اپنی حیات کو جاری رکھتی ہے۔
ماہرین جسم اور روح کے تعلق کو واضح کرنے کے لیے بہت سی مثالیں پیش کرتے ہیں۔ وہ اپنی مثالوں میں جسم کو گاڑی اور روح کو ڈرائیور قرار دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں کچھ باتیں قابل تصور ہیں۔ بعض اوقات گاڑی اسٹارٹ ہوتی ہے اور ڈرائیور اپنی سیٹ پر ہوتا ہے، یعنی جسم زندہ اور فعال اور روح جسم کے ساتھ ہے، لہذا یہ بیداری کی حالت ہے۔ بعض اوقات گاڑی تو اسٹارٹ ہوتی ہے لیکن ڈرائیور اس سے اتر کر جا رہا ہے، یعنی بدن زندہ ہے اور روح اس سے تھوڑی دور چلی گئی ہے، یہ نیند کی حالت ہوتی ہے۔ سوتے وقت انسان کا بدن زندہ اور اس کے بہت سے اعضا فعال رہتے ہیں۔ بعض اوقات گاڑی پرانی اور کھٹارا ہو چکی ہوتی ہے اور ڈرائیور بھی گاڑی چھوڑ کر جا چکا ہوتا ہے۔ اس حالت کا مطلب ہے کہ انسان بیکار ہو گیا ہے اور روح بدن کو خیر بات کہہ چکی ہے اور اب موت کا وقت ہے۔ ان تین مثالوں سے مختلف حالتوں میں انسان کے بدن اور روح کا تعلق اور پھر موت کو ظاہر کیا گیا ہے۔ اگرچہ بعض افراد اپنی سطحی سوچ کی بنیاد پر موت کو نابودی اور فنا کے مترادف قرار دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں موت انسان کی نابودی اور زوال نہیں ہے بلکہ زندگی کے ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے تک منتقلی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ خیال مت کرنا کہ موت سے نابود ہو جاؤ گے، بلکہ موت کے ذریعے ایک گھر سے دوسرے گھر منتقل ہوتے ہو۔
سامعین، انسان موت کے بعد اپنی حیات کے ایک دیگر مرحلے میں داخل ہوتا ہے، اور اس مرحلے کی کامیابی یا ناکامی کا دار و مدار موت سے پہلے کی زندگی میں نیک یا بد اعمال پر ہے۔ جس طرح دنیا میں جنین کی منتقلی انسان کی پیدائش اور نئی زندگی شمار ہوتی ہے، اسی طرح موت دنیا کی زندگی سے آخرت کی طرف اس کی منتقلی اور ایک نئی زندگی کا نقطۂ آغاز ہے۔
سامعین، اب پیش ہے پروگرام آئینۂ صحافت۔ اخباروں کی سرخیوں اور مقالوں پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں شائستہ دورانی کا ایک بار پھر سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج بھی ہم پروگرام کا آغاز ہندوستان سے شائع ہونے والے اخباروں کی سرخیوں سے کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار انقلاب کی سرخیاں۔ وزیراعظم نے لگاتار دوسرے دن تلنگانہ میں کئی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا اور سنگ بنیاد رکھا۔ 140 کروڑ ہندوستانی وزیراعظم کے پریوار کا حصہ ہیں، تو ان کے ساتھ ناانصافی کیوں؟ جے شری رام کے نعرے پر اے راجا کی تنقید، بی جے پی برہم۔ الیکٹورل بانڈ کی تفصیل فراہم کرنے میں ٹال مٹول پر اپوزیشن چراغ پا۔ کانگریس نے اسے سپریم کورٹ کے فیصلے پر بلڈوزر چلانے کی کوشش قرار دیا، یچوری نے مہلت میں اضافے کی مخالفت کی۔ راہل کا الزام، وزیراعظم مودی کی نیت نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنے کی نہیں ہے۔ اور اب ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار صحافت کی سرخیاں۔ غزہ میں اسرائیلی فورسز کی بربریت جاری، مزید 124 فلسطینی شہید۔ غزہ میں صہیونیوں کا ایک اور دل خراش واقعہ۔ دنیا کی پہلی سینیٹائزنگ تسبیح متعارف کرا دی گئی۔ رمضان المبارک میں عمرہ زائرین کو فراہم کی جائے گی منفرد تسبیح۔ سپریم کورٹ کے جج کا قانونی برادری کے لوگوں کو پوجا سے گریز کرنے کا مشورہ۔ دنیا بھر میں انٹرنیٹ سروس متاثر ہونے کا خدشہ۔ اور اب ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار قومی آواز کی سرخیاں۔ انتخابات کے دوران طاقت اور دولت کے ناجائز استعمال کو روکنے کے لیے مرکزی ایجنسیوں کی مدد لی جائے گی، چیف الیکشن کمشنر۔ ممبئی ٹرین دھماکہ کیس، دہلی ہائی کورٹ سے موت کی سزا پانے والے مجرم کی درخواست مسترد۔ کانگریس کی حکومت آتے ہی کسانوں کو ایم ایس پی کی گارنٹی دی جائے گی، راہل گاندھی۔ کرناٹک کو دھماکے سے دہشت زدہ کرنے کی دھمکی، شیو کمار اور سدارمیا کو میل موصول، پولیس تحقیقات میں مصروف۔ سامعین، ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبارات کے بعد اب پاکستان سے شائع ہونے والے اخبارات۔ پہلے روزنامہ ڈان۔ سیاست کی آڑ میں عوام کے لیے مشکلات پیدا کیں تو سختی سے نمٹوں گی، مریم نواز۔ رمضان نگہبان پیکج سے پنجاب کے 3 کروڑ سے زائد لوگ مستفید ہوں گے، وزیر اعلی پنجاب۔ کراچی، 3 بچوں سمیت خود کو آگ لگانے والا باپ، دوران علاج چل بسا۔ متوفی کے 3 بچے جناح ہسپتال کے بچہ وارڈ میں زیر علاج ہیں، جن کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ عمران خان سمیت پی ٹی آئی کے گرفتار رہنماؤں کی رہائی کے لیے سینٹ میں قرارداد جمع۔ سزا کا فیصلہ تبدیل کرنے کا کوئی قانونی طریقہ کار موجود نہیں، آئین و قانون ایسا میکانزم فراہم نہیں کرتا کہ فیصلہ اب کل عدم قرار دیا جائے، عدالت۔ بھٹو کی پھانسی کے اتنے عرصے بعد فیصلہ آنا قابل مذمت ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے پر ماہرین کی رائے۔ بھارت مکیش امبانی کو ہی وزیر اعظم منتخب کیوں نہیں کر لیتا؟ بزنس ٹائیکون کو وزیر اعظم منتخب کرنے سے سیاستدانوں کو فنڈنگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ کس کی ہمت ہوگی کہ مکیش امبانی کے پاس کرنسی نوٹوں سے بھرے سوٹ کیس لے جائے۔ زمان پارک کے باہر جلاؤ گھیراؤ، عمران ریاض کے جسمانی ریمانڈ کے خلاف درخواست پر نوٹس جاری۔ انتخابات کے 14 روز میں فارم 45-47 ویب سائٹ پر جاری نہ کرنے کے خلاف درخواست، الیکشن کمیشن سے جواب طلب۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے انتخابات کے بعد 14 دنوں میں فارم ویب سائٹ پر جاری نہ کرنے پر الیکشن کمیشن کے خلاف مجلس وحدت المسلمین کی درخواست پر سماعت کی۔ سامعین، اب پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار ایکسپریس کی سرخیاں۔ وزیر اعظم سے آرمی چیف کی ملاقات، سیکیورٹی امور پر بات چیت، سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کے لیے پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر، سنگین غلطی کے اعتراف سے نئی تاریخ رقم ہوئی شہباز شریف، ذوالفقار بھٹو ریفرنس فیصلے سے ہمارا نظام صحیح سمت میں چلنا شروع ہو جائے گا بلاول، میرے لیے قانون میں خصوصی رعایت ملنا باعث شرم ہے چیف جسٹس، وزیر اعلی خیبر پختونخوا کی جانب سے 5 صوبائی مشیروں کا بھی تقرر کیا جائے گا، قومی اسمبلی میں سنی اتحاد کونسل کے ارکان کی تعداد 82 ہے۔ اور اب پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جنگ کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ الیکشن فوج پر الزام تراشی مسترد، عوام کو سیکیورٹی دینے کے سوا ہمارا انتخابی عمل سے کوئی تعلق نہیں تھا، کور کمانڈرز کانفرنس، صدارتی انتخاب زرداری کو اب تک 345 الیکٹورل ووٹ کی حمایت حاصل، پاکستان میں انٹرنیٹ پلیٹ فارمز پر جزوی یا مکمل بندش کی مذمت کرتے ہیں ترجمان امریکی محکمہ خارجہ۔ اور آخر میں روزنامہ جنگ کے کالم پر ایک نظر ڈالتے ہیں جس کا عنوان ہے امریکہ اور اسرائیل عالمی تنقید کی زد میں۔ کالم نگار مرزا اشتیاق بیگ لکھتے ہیں، ایسے میں جب غزہ میں اسرائیل کے ہاتھوں فلسطینیوں کی نسل کشی جاری ہے اور شہادتوں میں تشویشناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے، امریکہ نے گزشتہ دنوں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں غزہ میں جنگ بندی کے لیے پیش کی گئی قرارداد کو ایک بار پھر ویٹو کر دیا ہے، جس نے دنیا بھر کے سامنے امریکہ کا مکروہ چہرہ بے نقاب کر دیا۔ مذکورہ قرارداد الجزائر کی جانب سے پیش کی گئی تھی اور یہ پہلا موقع نہیں جب امریکہ نے غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد ویٹو کی ہے۔ اس سے قبل بھی امریکہ 2 مرتبہ جنگ بندی کی قرارداد ویٹو کر چکا ہے۔ قرارداد ویٹو کیے جانے سے 2 روز قبل واشنگٹن میں اسرائیلی سفارت خانے کے باہر امریکی فضائیہ کے ایک اہلکار کی خود سوزی نے، جو بائیڈن حکومت پر تنقید میں مزید اضافہ کر دیا ہے، 25 سالہ ایرون بشنیل کی خود سوزی کی ویڈیو جس میں اسے خود پر آتش گیر مادہ ڈالتے اور یہ اعلان کرتے دیکھا جا سکتا ہے کہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کے خلاف احتجاجاً یہ قدم اٹھا رہا ہوں اور فلسطینیوں کی نسل کشی میں مزید شامل نہیں ہوں گا۔ ایرون بشنیل خود سوزی کے 7 گھنٹے بعد زخموں کی تاب نہ لا کر ہلاک ہو گیا، مگر اس کی یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی، جس نے دنیا بھر کے لوگوں کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ لیکن امریکی صدر جو بائیڈن پر اس واقعے کا کوئی اثر نہ ہوا، اور ایک آئس کریم شاپ پر جو بائیڈن کی آئس کریم کھاتے وائرل ویڈیو نے امریکی عوام اور دنیا بھر کے میڈیا کو مشتعل کر دیا۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ امریکی صدر آئس کریم کے مزے لے رہے ہیں، جس پر وہاں موجود ایک صحافی جو بائیڈن سے سوال کرتا ہے کہ اگر آپ کا بچہ کسی کی بربریت کا شکار ہوتا تو کیا آپ اسی طرح آئس کریم کے مزے لے رہے ہوتے؟ صحافی کے سوال پر جو بائیڈن کوئی جواب نہ دے سکے اور کہنے لگے کہ قومی سلامتی کے مشیر نے انہیں بتایا ہے کہ ہم غزہ میں سیز فائر معاہدے کے بہت قریب ہیں، جو بائیڈن نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ سعودی عرب اور قطر سمیت 6 عرب ممالک ان سے رابطے میں ہیں، جنہوں نے فلسطینی ریاست تسلیم کرنے کے بدلے اسرائیل سے تعلقات کا عندیہ دیا ہے۔ تاہم جو بائیڈن کے بیان کے رد عمل میں اسرائیل کے وزیر توانائی اور سابق وزیر خارجہ ایلی کوہن کا کہنا تھا کہ فلسطینی ریاست تسلیم کرنے کے بدلے سعودی عرب یا کسی دوسرے ملک سے تعلقات قائم نہیں کریں گے، اور اگر علاقائی تعلقات کی توسیع کی قیمت فلسطینی ریاست کا قیام ہے تو یہ اسرائیل کو قبول نہیں۔ محترم سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام آئینۂ صحافت کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ محترم سامعین، دوسری نشست کے آخری پروگرام غزہ خاک و خون میں کو سماعت فرمائیے، اور پروگرام کے اس حصے میں اپنی میزبان شائستہ درانی کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔
بیروت کے مقتل کی طرف دیکھ، شولوں کی زمین آگ کے بادل کی طرف دیکھ، وہ جنت ارضی پہ قیامت کا اندھیرا، ظلمت میں فلسطین کی قسمت کا سویرا۔
عزیز سامعین، پروگرام غزہ خاک و خون میں لے کر حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم طوفان الاقصی آپریشن کے آغاز کے بعد سے مغربی میڈیا کے کردار پر ایک طائرانہ نظر ڈالیں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔
سامعین، 7 اکتوبر سن 2023 کو
طوفان الاقصی آپریشن کے آغاز کے بعد اور غزہ میں فلسطینی عوام کی نسل کشی میں صہیونی حکومت کے وحشیانہ جرائم، غاصبوں اور مظلوموں کے خلاف فلسطین کے مظلوم اور نہتے عوام کے خلاف صہیونی حکومت کی جنگ کے حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرنا مغربی میڈیا کا ایجنڈا بن چکا ہے۔ مغرب کے مرکزی میڈیا نے، جن میں سے زیادہ تر صہیونی لابیوں سے متاثر ہیں، گزشتہ 7 دہائیوں میں حقیقت کو مسخ کرنے، جعلی خبریں پھیلانے، واقعات کو الٹ پلٹ کر پیش کرنے اور فلسطینیوں پر ظلم و ستم جیسی ٹارگیٹڈ حکمت عملی اپنائے ہوئے ہیں۔ یہ میڈیا اپنے مخاطبین کے ذہنوں میں مسئلہ فلسطین پر اپنے مطلوبہ اہداف کو تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ اس حکمت عملی میں مرکزی طور پر فلسطینی عوام کو غیر مہذب اور متضاد لوگوں کے طور پر متعارف کرایا گیا ہے، جو صہیونی شہریوں کی مہذب اور جمہوری زندگی کو اپنے معمول کو توڑنے والے اقدامات سے خطرہ سمجھتے ہیں۔ یہ حکمت عملی اچھے مغربی عیسائی بمقابلہ دہشت گرد مسلم گفتگو کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ سامعین، اس ایجنڈے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے 7 اکتوبر سے، جب سے غزہ کے معصوم عوام کے خلاف صہیونی جنگ شروع ہوئی اور غزہ پر مسلسل راکٹ حملے کیے گئے، یوں 7 اکتوبر کے صرف 6 ہفتے بعد ہی اسرائیل نے غزہ پر بم گرا کر 22,000 سے زائد افراد کو قتل کیا۔ مغربی میڈیا نے اس جنگ کے حقائق کو الٹا بیان کرنے کے لیے مختلف حربے اور تکنیکیں اپنا رکھی ہیں۔ یہ ذرائع ابلاغ غزہ میں اسرائیل کی جنگ اور فلسطینی عوام کے بے رحمانہ قتل کی خبروں کو توڑ مروڑ کر پیش کر کے رائے عامہ اور اپنے مخاطبین کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ غزہ جنگ کے بارے میں مغربی میڈیا جیسے رائٹرز، فاکس نیوز، سی این این، این بی سی نیوز، بی بی سی نیوز، نیو یارک ٹائمز کی خبروں اور تصاویری رپورٹوں کا جائزہ اسرائیل کے جرائم کو چھپانے کے لیے ان میڈیا کے گمراہ کن ہتھ کنڈوں کو ظاہر کرتا ہے۔ غزہ جنگ کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے مغربی میڈیا کی سب سے زیادہ استعمال ہونے والی تکنیکوں میں سے ایک ٹارگیٹڈ ہائی لائٹنگ اور ڈاؤن پلے کی ٹیکنک کا استعمال ہے۔ اس تکنیک میں صہیونی حکومت کی شدید بمباری اور غزہ میں ہزاروں بچوں کی شہادت کے باوجود مرکزی دھارے کا مغربی میڈیا سے کمزور دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب فلسطینی شہدا کی تعداد غزہ میں گھروں اور اسپتالوں کی تباہی کی خبریں شائع ہوتی ہیں، مغربی میڈیا ان جرائم کے مرتکب افراد کی حکومت کے طور پر شناخت کرنے کے بجائے تحریک حماس پر الزام عائد کرتا ہے اور نیو یارک ٹائمز کی رپورٹوں میں اسرائیل کے جرائم کی یہ کمی بہت ہی نمایاں ہے۔ تحریک حماس پر الزام لگا کر مغربی میڈیا نے اسرائیل کے حملوں کو جائز قرار دینے اور غزہ میں صہیونیوں کے بڑھتے ہوئے جرائم سے رائے عامہ کی توجہ کو ہٹانے کی کوشش کی ہے، اور سی این این چینل بھی اسی زمرے میں شامل ہے۔ کچھ مغربی ذرائع ابلاغ جیسے این بی سی نیوز مسلسل اغوا کا مسئلہ اٹھاتے ہیں اور یرغمال بنانے کو حماس کے مقبوضہ علاقوں پر حملے کا بنیادی ہدف قرار دیتے ہیں۔ نمایاں کرنے اور بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کے حربے میں جذبات و احساسات کو ابھارنے کے لیے یرغمالیوں کی بحث بھی مغربی میڈیا میں مسلسل دہرائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر رائٹرز کی رپورٹ میں یرغمالیوں کی صورتحال سے آگاہ کرنے والوں کے لیے صہیونی حکومت کے انعام کا ذکر کیا گیا ہے۔ آج غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اسے ریورس کرنے کے لیے مغربی میڈیا کے ذریعے استعمال کیے جانے والے دیگر طریقوں میں سے ایک موازنہ تکنیک کا استعمال ہے۔ موازنے کے حربے میں مغربی میڈیا دو واقعات کا موازنہ کرتا ہے جو ایک جیسے نہیں ہیں اور صرف ان میں مماثلت ہے۔ اس تکنیک میں ایک واقعہ جو یقینی طور پر پیش آیا ہے، اس کا موازنہ کسی دوسرے واقعے سے کیا جاتا ہے جو مخاطبین کو متاثر کرنا ہے۔ مغربی میڈیا نے حماس اور داعش کا موازنہ کرنے کے لیے اس تکنیک کا استعمال کیا۔ اس حکمت عملی کی بنیاد پر مغرب کے مین اسٹریم میڈیا نے سوشل نیٹ ورکس سے لے کر ٹیلی ویژن نیٹ ورکس اور بین الاقوامی کمپین تک تمام دستیاب پروپیگنڈے ٹولز کو استعمال کرتے ہوئے طوفان الاقصی آپریشن کو دہشت گردانہ کارروائی قرار دینے کی کوشش کی ہے۔ جیسا کہ فلسطینی مزاحمتی محاذ کی کارکردگی کو دہشت گرد گروہ داعش کی سرگرمیاں قرار دیتے ہیں اور اس طرح وہ عالمی رائے عامہ میں حماس اور داعش کے درمیان ایک طرح کی مماثلت پیدا کرتے ہیں۔ یہ اس حقیقت کے باوجود ہے کہ نہ صرف ان میں کوئی مماثلت نہیں پائی جاتی ہے بلکہ داعش ایک دہشت گرد گروہ ہے جو دنیا کے مختلف خطوں میں لوگوں کو قتل کرتا ہے، جبکہ حماس صرف فلسطینیوں کی مقبوضہ سرزمین حاصل کرنے کے لیے اسرائیل سے جنگ کر رہی ہے۔ غزہ کے حالیہ واقعات کے تناظر میں زیادہ تر مغربی ذرائع ابلاغ کی دیگر نمایاں تکنیکیں ڈیہو مائنیشن یعنی شیطانیت کی تکنیک ہے۔ مغربی میڈیا اور نفسیاتی جنگ کے ماہرین مخاطبین کے ذہنوں میں ہدف کو عام طور پر بدنام کرنے اور اسے شیطانی چہرہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ شیطانیت کی تکنیک میں مخالف کو چور، قاتل، جھوٹا وغیرہ جیسی منفی صفات کا لیبل لگا کر ملک کے اہداف کے خلاف انسان دشمن اور شیطانی اقدامات کا استعمال کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ دوسروں کی ضروریات اور احساسات کے سامنے ایک سخت ظالمانہ اور غیر سنجیدہ تصویر پیش کرنے کی کوشش بھی اسی زمرے میں آتی ہے۔ ہدف کے اس غیر انسانی ہونے کے نتیجے میں 27,000 سے زیادہ لوگوں کا قتل عام، جن میں 11,000 سے زیادہ بچے ہیں، اہمیت کو کھو دیتا ہے، کیونکہ انہوں نے حماس کو ووٹ دیا۔ وہ حماس کی طرح دہشت گرد ہیں اور ان کے قتل کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ڈیہو مانیزیشن کی تکنیک کے طول و عرض کا جائزہ لینے سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ حماس کا نام استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ مغربی میڈیا دہشت گردی کا کلیدی لفظ کیوں استعمال کرتا ہے۔ میڈیا کے اس طریقہ کار میں اور حماس کو دہشت گرد گروہ قرار دے کر فاکس نیوز اسرائیل کے غزہ کے خلاف محاصرے، جنگ، نسل کشی اور جنگی جرائم جیسے اقدامات کو عام اور جائز قرار دیتا ہے۔ حماس اور فلسطینی عوام کا لیبل لگانا ان دنوں مغرب کے مین اسٹریم میڈیا میں بہت مقبول ہے۔ اس تکنیک میں مغربی میڈیا مخصوص دلائل اور وجوہات فراہم کیے بغیر کچھ لوگوں، گروہوں یا ممالک سے مثبت یا منفی صفات کو منسوب کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اسے تکرار کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں میں بھرتا ہے۔ کچھ مثبت عنوانات جیسے جمہوریت پسند، آزادی پسند، نجات دہندہ، اعتدال پسند، میانہ روی، یا کچھ منفی عنوانات جیسے کہ دہشت گرد، سنگسار، بنیاد پرست، فاشسٹ وغیرہ کا استعمال، ایسی علامتیں ہیں جو مخاطبین کو ان لوگوں کی طرف متوجہ کر سکتی ہیں جن کے لیے یہ الفاظ بار بار استعمال کیے جاتے ہیں۔ مغربی ذرائع ابلاغ دہشت گردی کے علاوہ اغوا اور یرغمال بنانے والے کا بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ کئی ہزار فلسطینیوں کی آبادی کا ذکر نہیں کرتے جو صہیونی حکومت کی جیلوں میں بند ہیں۔ فاکس نیوز کی رپورٹوں میں اس نے صہیونی حکومت کے ہاتھوں غزہ میں ہونے والی نسل کشی کا ذکر کیے بغیر حماس کو مسلسل یرغمال بنانے والے کے طور پر متعارف کرایا ہے۔ مغربی میڈیا کی طرف سے غزہ میں ہونے والی پیش رفت کے بارے میں غلط معلومات فراہم کرنے کے لیے ایک اور تکنیک استعمال کی جاتی ہے، جس کا استعمال سچائی کو الٹا اور حقیقت سے انحراف کرنا ہے۔ اگرچہ سچائی اور حقیقت کا انعکاس میڈیا کی ترجیح ہونی چاہیے، لیکن غزہ کے معصوم اور بے گناہ لوگوں کے خلاف اسرائیل کی جنگ کے وقت سے مغربی میڈیا مظلوم اور ظالم کے کردار کو بدلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بی بی سی کی رپورٹوں میں حماس کو خوفناک اور 11 ستمبر کے سانحے کو دہرانے کی بات بار بار کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ غزہ کی جنگ سے جڑے اہم ترین مسائل میں سے ایک انسانی حقوق کا مسئلہ اور صہیونی حکومت کے معصوم اور نہتے فلسطینی عوام کے خلاف کیے جانے والے جرائم ہیں۔ اس حقیقت کے باوجود کہ انسانی حقوق کے بین الاقوامی اداروں جیسے ایمنسٹی انٹرنیشنل، ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق، ہیومن رائٹس واچ وغیرہ نے گزشتہ چند دہائیوں میں فلسطینی عوام کے حقوق کی پامالی میں اسرائیل کے اقدامات کی متعدد رپورٹیں جیسے وحشیانہ، غیر انسانی، ذلت آمیز، تشدد، نقل مکانی، بے گھر ہونے نے بچوں کے قتل عام، عام شہریوں کو بغیر مقدمہ چلائے پھانسی دینے کے واقعات درج کیے ہیں، لیکن فلسطین اور غزہ کے عوام کے ابتدائی اور بنیادی حقوق کی طرف توجہ نہ دینے کی ایک وجہ حقیقی معنوں میں عدم توجہ ہی ہے۔ مغربی میڈیا کی نمائندگی صہیونی حکومت کی جانب سے غزہ میں اسکولوں، ہسپتالوں اور مساجد پر بمباری میں شدت آنے کے باوجود حالیہ ہفتوں میں بھی یہ مسئلہ دیکھنے میں آیا ہے۔ اسرائیل کی اپنے قیام کے بعد سے حکمت عملی یہ رہی ہے کہ لوگوں کے لیے رہنے کی جگہ کو تنگ کیا جائے، فلسطینی زمینوں کو اس کے اصلی باشندوں سے خالی کرانے اور اسے یہودیوں اور آبادکاروں کے حوالے کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جائے۔ اسی طرح کی پالیسی ہے جو غزہ میں 7 اکتوبر سے جاری ہے۔ ہسپتالوں، گھروں، اسکولوں، شاپنگ مالز، یونیورسٹیوں، مساجد اور گرجا گھروں پر بمباری کر کے غزہ کی نسلی صفائی، جو کہ عام لوگوں کی پناہ گاہیں ہیں اور ان کی ضرورت ہے، جس کا مقصد لوگوں کے لیے ناقابل برداشت حالات پیدا کرنا ہے تاکہ وہ اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں اور بڑے پیمانے پر ہجرت کی جائے۔ جس طرح 1948 اور 1967 میں لاکھوں فلسطینیوں کو بے گھر کرنے اور فلسطین پر قدم قدم پر قبضہ کرنے کی کارروائیاں کی گئیں، اسی طرح جاری ہے۔ غزہ میں قتل عام کا ایک اور مقصد عوام کو بغاوت پر اکسانا ہے۔ اسرائیل کے جو کسی بھی دہشت گرد تنظیم کی طرح فطری حالات میں عام لوگوں کے خلاف جیتنے کی طاقت نہیں رکھتا، لوگوں کو منتخب حکومت کے خلاف محاذ آرائی اور کھڑے ہونے پر مجبور کرنے کے لیے قتل کا سہارا لے رہا ہے اور اس طرح اپنی پیش قدمی کے لیے ایک نیا محاذ کھول رہا ہے، اور اس طرح میڈیا ان موجودہ اور تاریخی حقائق سے رائے عامہ کی توجہ کو ہٹانے کے لیے مغرب والے ضمنی اور معمولی مسائل پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں۔ سامعین، دوسری جانب یمن کے خلاف امریکہ اور برطانیہ کے حملے جاری ہیں۔ سب سے شدید حملہ گزشتہ ہفتے کیا گیا جب یمن بھر میں تقریباً 30 مقامات پر 60 سے زیادہ اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ سنا حکومت کی وزارت دفاع کے عہدیدار عبداللہ بن عامر نے ایکس سوشل نیٹ ورک پر اعلان کیا، سنا پر جو حملے کیے گئے وہ غالباً سب سے شدید حملے ہیں جو یمن کے خلاف انجام دیے گئے ہیں۔ اہم سوال یہ ہے کہ یمن کے خلاف امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے حملے اس وقت کیوں تیز ہو گئے ہیں؟ یمن پر پہلا امریکی اور برطانوی حملہ 12 جنوری 2024 کو کیا گیا۔ 2 ہفتوں میں 9 حملے کیے گئے، جس سے یمن سے نمٹنے کے لیے امریکیوں کی پالیسی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یمن کے خلاف حملوں کو جاری رکھنے اور اس میں شدت لانے کے امریکہ کے اہم ترین اہداف یہ ہیں: 1. غاصب صہیونی حکومت کی حمایت جاری رکھنا۔ اس سلسلے میں پہلی وجہ غزہ کے خلاف جنگ میں امریکہ کی جانب سے صہیونی حکومت کی مسلسل حمایت ہے اور غاصب صہیونی حکومت اپنے حملے جاری رکھے ہوئے ہے۔ اگرچہ بعض خبریں جنگ جاری رکھنے کے بارے میں امریکہ اور صہیونی حکومت کے درمیان اختلاف کی نشاندہی کرتی ہیں، لیکن واشنگٹن اس کی حمایت جاری رکھے ہوئے ہے۔ یمن کے خلاف حملے بھی صہیونی حکومت کی حمایت کے دائرے میں ہی انجام دیے جا رہے ہیں، اور امریکہ صہیونی حکومت کی توجہ صرف غزہ اور لبنان کی حزب اللہ کے ساتھ شمالی محاذ پر مرکوز کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس حوالے سے یمن کی تحریک انصار اللہ کی سپریم پولیٹیکل کونسل کے رکن محمد علی الحوثی نے زور دے کر کہا کہ نیا حملہ یمن کو غزہ کی حمایت سے روکنے کی ایک نئی کوشش ہے، لیکن جارحیت کرنے والوں کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں اور ہمارے لوگ ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ 2. اقتصادی تشویشوں کے حوالے سے دعوے۔ یمن جغرافیائی لحاظ سے نہایت اہمیت کا حامل ملک ہے، جس کی بڑی وجہ اس ملک کا باب المندب پر کنٹرول ہے۔ آبنائے باب المندب بورۂ احمر کو بحر ہند اور درحقیقت دنیا کے مشرق اور مغرب سے ملاتا ہے۔ اقتصادی میدان میں یہ آبی گزرگاہ بورۂ روم اور بحر ہند کے درمیان اہم تجارتی راستہ ہے۔ نیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن کا کہنا ہے کہ دنیا کے 1/4 سے زیادہ تجارتی بحری جہاز باب المندب سے گزرتے ہیں، جو سالانہ کئی اربوں ٹن تجارتی سامان کے حامل ہوتے ہیں۔ اس آبنائے سے برآمد ہونے والے تیل کی مقدار کے بارے میں کوئی درست اعداد و شمار موجود نہیں ہیں، جبکہ بعض ذرائع کا کہنا ہے کہ اس راستے سے روزانہ 40,400,000 بیرل تیل کی نقل و حمل ہوتی ہے۔ تیل نکالنے والی کمپنی وارکسا نے اپنی ایک رپورٹ میں اعلان کیا ہے کہ اس آبنائے سے نومبر 2023 میں تقریباً 7,080,000 بیرل یومیہ خام تیل اور ایندھن کی ترسیل ہوتی رہی ہے۔ اس کمپنی کا کہنا ہے کہ 2023 میں روزانہ تیل یا ایندھن لے جانے والے 27 ٹینکرز اس آبی گزرگاہ سے اپنی اپنی منزلوں کی طرف روانہ ہوتے ہیں، جبکہ پچھلے سال یہ تعداد 22 تھی۔ اس کے علاوہ انرجی انفارمیشن ایڈمنسٹریشن کی رپورٹ کے مطابق 2023 کی پہلی ششماہی میں سمندر کے ذریعے تیل کی تجارت کا 12% اور اسی طرح ایل این جی کی تجارت کا 8% باب المندب سے ہو کر نہر سوئز جانے والی پائپ لائنوں تک پہنچتا ہے۔ اس اہم خصوصیت کی وجہ سے 11 فروری 2024 کو امریکہ نے بورۂ احمر میں یمن کے خلاف حملوں کی قرارداد اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے بغیر کسی مخالفت کے منظور کروائی۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے یمن پر حملے میں اقتصادی خدشات کا اظہار کیا ہے۔ اس حوالے سے اٹلی کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ہمارا ملک اپنی جی ڈی پی کا 40% سے زائد برآمدات کے ذریعے حاصل کرتا ہے، اور ان کا ملک بورۂ احمر میں عدم تحفظ سے اپنی معیشت کو خطرے میں ڈالنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اقتصادی دعوے ایسے حالات میں کیے گئے ہیں جب یمنیوں نے ان بحری جہازوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی ہے جو مقبوضہ علاقوں میں نہیں جا رہے ہیں، اس لیے اقتصادی خدشات غزہ کے خلاف جنگ میں صہیونی حکومت کی حمایت جاری رکھنے کا ایک بہانہ معلوم ہوتے ہیں۔
جس کا لہو بھی حق کی حمایت میں بہ گیا, جس کا لہو بھی حق کی حمایت میں بہ گیا, اس کا تو نام خلد پری میں لکھا گیا, محفل میں انبیاء کی, محفل میں انبیاء کی کیا کرتا ہے گیا, پیغام 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 ایک شہید کا ہے مومنوں کے نام,
اس درمیان یمن کی اعلی سیاسی کونسل نے کہا ہے کہ اگر امریکہ چاہتا ہے کہ اسے مزید نقصان نہ پہنچے تو یمنی قوم پر حملے اور دھمکیاں دینے سے باز آ جائے۔ انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ چاہتا ہے کہ بحیرہ احمر میں اس کے بحری جہاز نقصان پہنچنے سے محفوظ رہیں تو اسے چاہیے کہ صہیونی حکومت کو غزہ کے خلاف فوجی جارحیت بند کرنے اور اس کا محاصرہ مکمل طور پر ختم کرنے پر مجبور کرے۔ انہوں نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ یمن کی مسلح افواج پورے وجود کے ساتھ غزہ کی حمایت کے لیے آمادہ ہے، امریکہ اور صہیونی حکومت کو غزہ کے خلاف حملے بند نہ کرنے کی صورت میں امریکی اتحاد کے بحری جہازوں پر حملے کی بابت خبردار کیا ہے۔ اسی طرح یمن کی اعلی سیاسی کونسل کے سینئر رکن محمد البخیتی نے کہا ہے کہ یمن کی مسلح افواج کو بحیرہ احمر میں امریکی اتحاد کی افواج اور میزائلوں سے کوئی خوف نہیں ہے اور وہ غزہ کے مقتدر عوام اور فلسطینی مزاحمتی گروہوں کی حمایت میں ثابت قدم ہیں۔ اس یمنی عہدیدار نے امریکی بحری جہاز کے قریب ہی ایک برطانوی بحری جہاز کو براہ راست نشانہ بنانے کی خبر دی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ صہیونی حکومت کے خلاف فوجی کارروائیاں غزہ میں جرائم کے بند ہونے تک جاری رہیں گی۔ 3. یمنیوں کی فوجی اسٹریٹجک ذخائر کی نابودی۔ یمن کے خلاف حملوں کی ایک اور وجہ یمنی فوج کے پاس فوجی ساز و سامان کے ذخیرے کی موجودگی ہے۔ امریکہ کی قومی سلامتی کے نائب مشیر جان فائنر نے اس حوالے سے کہا کہ یمن کے پاس جدید ہتھیاروں کے ذخیرے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ اسلحے کے ذخائر کسی طریقے سے یمنیوں کے ہاتھوں سے نکال لیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ علاقے میں یمنی فوج کی بالادستی کو قبول نہیں کرتا اور وہ ہر اس گروہ کو نشانہ بنائے گا جو صہیونی حکومت کے مفادات کو نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ 4. ایک اتحاد کی تشکیل میں امریکہ کا طاقت کا مظاہرہ۔ 4. وجہ مختلف ممالک کو متحد کرنے کے لیے امریکہ کی اپنی طاقت دکھانے کی خواہش ہے۔ امریکہ نے بحیرہ احمر میں بحری جہازوں کی نقل و حمل کی بظاہر حمایت کی ہے، 11 ممالک کی شراکت سے ایک بحری اتحاد تشکیل دیا۔ بحیرہ احمر سے متصل ممالک سمیت کئی ممالک نے اس اتحاد میں شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ بحیرہ احمر کے تمام ساحلی ممالک میں ایک طرف اردن اور سعودی عرب اور دوسری طرف مصر، سوڈان، جبوتی، اریٹریا اور صومالیہ، ان میں سے کسی کا بھی امریکی حملوں کی حمایت میں واضح موقف سامنے نہیں آیا۔ لیکن امریکی حکومت جس نے روس اور یوکرائن کی جنگ میں ماسکو کے خلاف بھی اتفاق رائے پیدا کیا تھا، ایک بار پھر اتفاق و اتحاد کی اپنی طاقت دکھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس حوالے سے واشنگٹن پوسٹ اخبار نے امریکی حکومت کے ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے اپنی ایک رپورٹ میں لکھا ہے، امریکی صدر جو بائیڈن کے یمن کے خلاف فوجی کارروائیوں کے موجودہ دور کو شروع کرنے کے فیصلے کا مقصد بظاہر معیشت ہے، لیکن اصل میں وہ اس سے صہیونی حکومت کو فائدہ پہنچانے کی کوشش میں ہیں۔ 5. ہیگ کی عالمی عدالت انصاف پر اثر انداز ہونے کی کوشش۔ یمن کے خلاف امریکی حملے ایک ایسے وقت میں کیے گئے ہیں جب عالمی عدالت انصاف جنوبی افریقہ کی شکایت کے ساتھ غزہ میں جنگی جرائم اور نسل کشی کے ارتکاب پر صہیونی حکومت کے کیس کی تحقیقات کر رہی ہے۔ صہیونی جرائم نے عدالت کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائی ہے۔ اس صورتحال میں امریکہ نے ایک طرف اس عدالت کو یمن کے خلاف حملوں کے دائرے میں مشغول کرنے کے لیے یمن کے خلاف حملوں میں اضافہ کر دیا ہے، اور دوسری طرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ عدالت کی طرف توجہ نہیں دے رہا ہے اور امریکہ تل ابیب کی حمایت جاری رکھے گا۔ 6. سنا کی حکومت پر سیاسی اور اقتصادی دباؤ ڈالنے کی کوشش۔ یمنیوں کے خلاف امریکی حملوں میں اضافے کی ایک اور بڑی وجہ سنا میں قائم نیشنل سلویشن حکومت پر اقتصادی اور سیاسی دباؤ بڑھانا ہے۔ یمن کے خلاف حملوں کے بعد امریکی حکومت نے انصار اللہ کو دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کیا، اور بلا شبہ امریکی حکومت انصار اللہ اور سنا حکومت کے خلاف نئی پابندیاں عائد کرے گی۔ ان سیاسی اقدامات سے یمنیوں پر فوجی حملوں میں شدت کے ساتھ معاشی دباؤ بھی بڑھے گا۔ یہ اس حقیقت کے باوجود ہے کہ یمن کے خلاف سعودی عرب کی 8 سالہ جنگ کے دوران یمن کا بنیادی ڈھانچہ بالخصوص شمالی علاقے تقریباً تباہ ہو چکے ہیں، اور اس نے یمن کو بھاری اقتصادی نقصان پہنچایا ہے۔ یمن کے خلاف امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے حملے ایسی حالت میں کیے جا رہے ہیں جب قدس کی قابض حکومت کے جنگی جرائم کو روکنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کی جا رہی۔ یہ حملے اس حقیقت کی واضح مثال ہیں کہ انسانی حقوق بنیادی طور پر امریکیوں اور ان کے مغربی اتحادیوں کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ امریکیوں نے یمنیوں کے خلاف حملوں میں اضافہ کر کے غزہ میں صہیونی حکومت کی نسل کشی کی حمایت میں اضافہ کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یمنی عوام اپنے نصب العین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اپنی قیادت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور وہ میدان عمل میں اپنی حکومت کے ساتھ ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ یمن کے عوام نے فلسطینیوں پر ڈھائے جانے والے ظلم کے مقابلے میں ایسی آواز بلند کی ہے کہ جس نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی چیخیں نکال دی ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارا یہ خصوصی پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
الہی تو کرم فرما فلسطین کے مسلمان پر، الہی تو کرم فرما فلسطین کے مسلمان پر، ستم ڈھایا ہے ظالم نے فلسطین کے مسلمان پر، ستم ڈھایا ہے ظالم نے فلسطین کے مسلمان پر، بچا لے تو فلسطین کو ظالم سے میرے مولا، بچا لے تو فلسطین کو ظالم سے میرے مولا، درندوں نے تیرے گھر پر کیا حملہ میرے مولا، درندوں نے تیرے گھر پر کیا حملہ میرے مولا، الہی تو کرم فرما فلسطین کے مسلمان پر، ہے چیخیں چھوٹے بچوں بوڑھوں ماں اور بہنوں کی، ہے چیخیں چھوٹے بچوں بوڑھوں ماں اور بہنوں کی، ہے وہ سب خون میں لت پت ہے وہ سب خون میں لت پت، تو سن ان کی صدا مولا ہے وہ سب خون میں لت پت، تو سن ان کی صدا مولا، یک جا کر عرب اور عجم کے تو مسلمان کو، یک جا کر عرب اور عجم کے تو مسلمان کو، اکھٹا کر عرب اور عجم کے تو مسلمان کو، پہر بن کر مسلمان کو ظالم پر گرا مولا، قہر بن کر مسلمان کو ظالم پر گرا مولا، الہی تو کرم فرما فلسطین کے مسلمان پر، ستم ڈھایا ہے ظالم نے فلسطین کے مسلمان پر۔
Thank you.